ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبعد تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أهلهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں بر کہا جاتا ہے۔ بر الوالدین یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اس کو سرا کہتے ہیں۔ حضرات محدثین اپنی کتابوں کے اندر مستقل عنوان قائم کرتے ہیں، کتاب البر والصلہ، جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور احادیث وارد ہوئی ہوتی ہیں ان کو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کو البر والصلہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کل کی مجلس میں صلہ رحمی سے متعلق جو باتیں تھیں آپ کے سامنے پیش کی گئی مختصر انداز، آج کی مجلس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، آپ بھی دعا کر دیجیے۔ ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی ہیں۔ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ دیکھو یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا وہیں ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرنے کا بھی ساتھ ہی میں حکم دیا۔ اور یہ ایک آیت میں نہیں ہے، قرآن پاک میں کئی جگہوں پر تقریباً 5-6 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں اس آیت میں بھی ہے۔ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے حکم دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہر حال میں تاکید ہے، چاہے ماں باپ غیر مسلم ہو۔ قرآن پاک ہی میں غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ کافر ماں باپ اگر تجھے اس بات کا حکم کریں تو اس کو اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کرو، اللہ کی ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو، تو فلا تطیع ہوگا، ان کی بات اس سلسلے میں مانیو مت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلق قطع کر لیں، نہیں۔ وصاحب ہوما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا کے اندر ماں باپ کافر ہیں، مشرق ہیں، تو ابھی دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن تاکید کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن ہیں، 25 سال عمر میں حضرت عائشہ سے وہ بڑی تھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے نکاح میں تھی۔ حضرت زبیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صوفی ذات بھائی، تو ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی, اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب ہجرت کر کے مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اپنی مشرک عورتوں کو جو ایمان نہیں لائی ہیں ان کو چھوڑ دو, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا, عتیلہ اس کا نام تھا. تو جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ صلح کی تھی حدیبیہ کے اندر سن ہجری 6 میں, اور اس کے بعد جو صلح کا زمانہ تھا اس زمانے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ والدہ جو مشرک تھی, غیر مسلم تھی, کافرہ تھی, وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اپنی بیٹی کے پاس آئی اور اس امید میں آئی کہ بیٹی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گی, کچھ جو ہے مجھے دے گی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سلسلے میں سوال کیا. صحابہ تو حضور کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میری ماں مکہ مکرمہ سے میرے پاس آئی ہے اور وہ یہ امید لے کر کے آئی ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کروں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ کافرہ ہیں یعنی مسلمان نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سلیحا, اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو حضور نے منع نہیں فرمایا, قرآن میں بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہاں وہ اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے اولاد کو بھی اگر کفر اور شرک کی دعوت دیں تو ان کی وہ بات قبول نہیں کی جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرہ مبشرہ میں سے, وہ مکہ مکرمہ میں شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے ہیں, جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک کہ تم اپنے ایمان سے باز نہیں آؤ گے اور دوبارہ ہمارے دین میں نہیں آؤ گے وہاں تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ صورتحال ہے, وہ آئے جو بھی میں نے وہیں جا ہدا کر اعلان دشر کبھی مالی صدق بھی علم, یہ آیت اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اگر وہ اس بات پر اصرار کریں کہ تم میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو فلا تطیع ہوا, ان کی بات من مت مانیو, وصاحب ہوا فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. حضرت صاحب نے اپنی والدہ کو صاف صاف کہہ دیا, والدہ آپ کھائیں یا نہ کھائیں میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان کی والدہ کو بھی جب یقین ہو گیا کہ یہ تو ایمان تو چھوڑے گا ہی, تو وہ بھوک ہڑتال بھی ختم کر دی. انہوں نے تو اس امید پر کی تھی کہ میری اس مطالبے پر شاید وہ مان لے. تو بہرحال ویسے تو اسلام نے ایک اصول بتلایا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جن جن لوگوں کی اطاعت کا شریعت نے حکم دیا ہے, اولاد کو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے, بیوی کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے, اور عوام کو پبلک کو حکام کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے, لیکن ایک اصول بدلا دیا, جن لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم کی گئی ہے وہ اگر تم کو کسی ایسے کام کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہو تو ان کی بات مانی نہیں جائے گی. ارے بھائی ہم تو ان کی فرما برداری اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا ہے کس نے؟ اللہ نے. اور اب وہ اسی فرما برداری کے نام سے ہم کو اللہ کی نافرمانی کے لیے آمادہ کرے تو یہ بات مانی نہیں جائے گی. بہت سے ماں باپ جو ہیں نا ان کے وہ قطع رحمی کرتے ہیں, بھائیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, بہنوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ماں باپ اپنے اولاد کو بھی مجبور کرتے ہیں تو بھی مت بولیے ان کے ساتھ, تو بھی بات مت کرنا, تو بھی ان سے مت ملنا. خود تو قطع رحمی کر رہے ہیں. کل میں نے بتلایا تھا کہ قطع رحمی کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ, اس پر سخت توبیدیں آئی ہیں حدیث کے اندر. ایسے آدمی پر رحمت نازل نہیں ہوتی اللہ کی اور وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جا سکتا. تو خود تو قطع رحمی کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی قطع رحمی کا حکم دے رہے ہیں. اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ایسی باتوں میں ان کی اطاعت اور فرما برداری. ماں باپ کہیں ابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن یہ آپ جس چیز کو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں, کبیرہ گناہ کا حکم دے رہے ہیں. ہم آپ کی اطاعت میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے. صاف صاف ان کو بتلا دیا جائے. آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ان چیزوں کا ارتکاب مت کریں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے حکم دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی عبادت کا حکم جہاں دیا ہے اس کے ساتھ فوراً بعد ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا بھی حکم دیا. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا اور اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا. سورہ لقمان میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, اور تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کا جہاں حکم دیا وہیں فوراً بعد اس کے ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا. اس سے ماں باپ کا مقام, درجہ, ان کی منزلت کتنی اونچی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آگے پھر آگے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, دونوں یا دونوں میں سے کوئی, دونوں موجود ہیں دونوں, یا ایک موجود ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ان کو بھی نہ کہو, اف بھی نہ کہو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کم درجے کی کوئی بات ہوتی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرے. کوئی ایسا انداز یعنی ان کے سامنے منہ بگاڑنا, زبان سے کچھ نہیں بولے, چہرہ بگاڑا خالی, اور جس سے ان کو تکلیف ہو, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, یاد رکھنا, خطرناک گناہ ہے. ماں باپ کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے. تو یہ ہوں بھی مت کہو, بلکہ کہا ہے کہ ماں باپ کوئی بات کہیں, سانس لمبی کھینچی ماں باپ کی اس بات پر جو ہے اپنا اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے سانس لمبی کھینچی, بولا بھی کچھ نہیں, منہ بھی نہیں بگاڑا, خالی سانس لمبی کھینچی, اس کی بھی اجازت نہیں. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا, یاد رکھنا. ماں باپ کی نافرمانی سب اسی میں آ جاتی. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اور ان کو جھڑکو مت, جھڑکو مت. آج کل کا نوجوان بات بات میں ماں باپ کو جھڑکتے ہیں, یہ بڑا خطرناک چیز. ماں باپ کو جب جھڑکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی رحمتیں نازل ہوگی؟ ظاہر ہے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وہ فرض ہے, واجب. کوئی ایسا کام جو اپنی جگہ پر جائز ہے, جائز شریعت کے اندر اس کام کو کہتے ہیں جو کرو تو بھی کر سکتے ہو, نہ کرو تو بھی اس کی اجازت. کرنا نہ کرنا دونوں کی شریعت کی طرف سے اجازت, لیکن ایسے کام کا اگر ماں باپ حکم دیں بیٹا یوں کرو, بیٹا فلاں جگہ جاؤ, تو ماں باپ کے کہنے سے پہلے وہاں جانا آپ کے لیے کیا تھا؟ جائز تھا, جاتے تو بھی جا سکتے تھے, نہ جانا چاہتے تو نہ جا سکتے تھے. لیکن ماں باپ نے جب کہا جاؤ تو اب کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا, فرض. اب اگر نہیں جاؤ گے تو آپ ماں باپ کی نافرمانی کے مرتکب قرار دیے جائیں گے, گنہگار بنائیں بنیں گے. اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ماں باپ اگر اپنے اولاد کو کسی بات کا حکم دینا چاہیں تو یوں نہ کہیں بیٹا یوں کرو, بلکہ یوں کہیں کہ بیٹا اگر ایسا کام ایسا کرو تو اچھا ہے, ایسا کر لو تو مناسب ہے. یعنی اپنی خواہش کا اظہار کریں صاف, یہ نہ کہیں کہ کرو. اگر کرو کہیں گے تو بیٹے کے لیے کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا, اور نہ کرنے پر وہ گنہ گار ہو. اس لیے ماں باپ تو ویسے بھی اپنے اولاد کو چاہے کیسی نافرمان کیوں نہ ہو, لیکن نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے اس کو کوئی دکھ اور درد پہنچے. اس لیے ان کو کوئی بات کہیں تو اس کو اس انداز میں کہنا چاہیے, ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, اور ان کو بھلی بات, نرم بات, بات بھی ان کے ساتھ نرم, لہجہ بھی نرم, کڑک لہجہ ماں باپ کے ساتھ استعمال کرنا یہ بھی گناہ, یہ بھی کبیرہ گناہ, کبیرہ گناہ. ماں باپ کے ساتھ کڑک لہجے میں بات چیت کرنا, نرم لہجے میں. ایک جیسے ایک آپ کا ادنا نوکر آپ کے سامنے کانپتے ہوئے لرزتے لہجے میں بات کرتا ہے, اس طرح ماں باپ کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور شفقت کے ساتھ اپنی انکساری کا بازو اس کے سامنے, یعنی سامنے آؤں تو جھکے جھکے بیٹھو, جھکے جھکے. جیسے ہمارا نوکر ہمارے سامنے اکڑ کے نہیں بیٹھتا, جھک کر کے بیٹھتا ہے, اس طرح بازو کو جھکاؤ. پھر آگے کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور تم اللہ سے ڈر, تم گویا اس کا حق ماں باپ کا حق کما حق کو ادا نہیں کر سکتے, اس لیے اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو, اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر مہربانی کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. گویا ان کا جیسا حق ہے ویسا بھلائی کا اور جو ہے خوش اخلاقی کا معاملہ ہم تو نہیں کر سکتے, تو اب دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حضرات صحابہ اس کا بڑا اہتمام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں, سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے. حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ دوس کے سردار ہیں, ہجرت سے پہلے کا قصہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے علاقے سے یمن کے اندر آباد یہ قبیلہ وہاں سے مکہ مکرمہ آئے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. شاعر بھی تھے, اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے, اور جب آئے مکہ میں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور اسلام کی شروع ہو چکی تھی, اور مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے. تو جب کوئی بھی نیا آدمی آتا تھا تو آتے ہی اس کو وارننگ دے دیتے, دیکھو ہمارے یہاں ایک آدمی ہے, اس کی بات سنو گے اور مانو گے نا تو پھر تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے, گھر گھر میں لڑائی, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے, بیٹا باپ کا دشمن بنا ہوا ہے, اور ان کی باتوں میں جادو کا سا اثر ہے, اس لیے سنیو ہی مت. یہ جب آئے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی, ان کو بھی مکے والوں نے ان کے بھی کان خوب بھرے, خوب ڈرایا, ان کی باتیں سن کے وہ ایسے ڈر گئے کہ کان میں روئی ڈالی, کان میں روئی دونوں کان, کہ بھولے سے بھی بے خبری میں بھی آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑے. تو وہ آتے جاتے تھے, دونوں کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی, لوگوں نے ان کا نام رکھا تھا ذل قطنطین, روئی والے, روئی والے. اب اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے نیت باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, کیونکہ قریب میں تھے تو کان میں روئی ہونے کے باوجود تلاوت کی آواز ان کے کان میں پہنچی. تو اچھا لگا, اچھا لگا, وہ سوچنے لگے, اپنے آپ کو کہنے لگے, طفیل تو بھی عجیب آدمی ہے, تیرا قبیلہ تو تجھے بڑا سمجھدار عقل مند کہتا ہے, تو شاعر بھی ہے, مگر ان لوگوں کی باتوں میں آ کر تو نے کان میں روئی ڈال لی, کون سی بات اچھی ہے کون سی بات بری ہے اس کی سمجھ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی تو دی ہے, تیرے پاس بھی تو کھوپڑی ہے, عقل ہے, ان کی باتوں میں آگے تو نے کان میں روئی ٹھونس لی, وہ نکال لی اسی وقت نکال لی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی. آپ جب اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے, پیچھے پیچھے یہ بھی گئے, اور جا کر کے سارا قصہ حضور کے سامنے بیان کیا. اللہ کو ہدایت دینی منظور تھی اور وہی ایمان لیا ہے. اور پھر حضور سے کہا کہ میں وہاں اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں, البتہ آپ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے. نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان کو کوئی نشانی دیجیے, ان کی پیشانی کے اوپر ایک نور چمکنے لگا, پیشانی پر جب نور چمکا تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, یہ کہیں میری قوم اپنی حماقت کی وجہ سے اور بت پرستی کی وجہ سے اس کو یوں نہ سمجھے کہ ہمارے بتوں کو ماننا چھوڑ دیا, اس نے عیب لگ گیا ہے, سفیدی آ گئی, اس لیے آپ دعا کیجیے کہ یہ کسی دوسری جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور ان کے کوڑے میں ٹرانسفر کر دیا, منتقل کر دیا. وہ کوڑا رات کے وقت چمکتا تھا, وہ گئے اپنے قبیلے میں, پہاڑ سے لوگوں نے دیکھا کوڑا چمک رہا ہے, لوگ ہاتھ باقاعدہ پکڑتے تھے, دیکھتے تھے. انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا. صرف ان کے والدین حضرت طفیل کے والدین, ان کی بیوی اور حضرت ابو ہریرہ, چار آدمی ایمان لائے. پورے قبیلے میں بہت محنت کی لیکن ان چار سے پانچواں کوئی ایمان نہیں لائے. حضرت ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے تھی, وہ بھی اس وقت ایمان, مایوس ہو کر دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ. ابھی ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے, اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, قبیلے بہت دوست کے لیے بد دعا کرو, اس کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ, میں نے اتنی محنت کی کوئی ایمان نہیں لاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا, وہ یوں سمجھے کہ بد دعا کریں گے. آپ نے کہا اللہم اہد دوسا واتے نہیں, کہ اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس بھیج, کہ آپ جاؤ محنت کرو. چنانچہ پھر اس دوران تو حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ اپنے قبیلے میں گئے اور لوگوں کو دعوت دی. وہ قبیلے کا یہ اکثر خاندان ایمان لے آئے. پھر سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا, اس وقت ان 70 کے 70 خاندانوں کے ساتھ یہ وہاں مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اسی قافلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی, ان کی والدہ امیمہ وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ تھی. حضرت ابو ہریرہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا, بچپن سے وہ یتیم ہو گئے تھے. ان کی پرورش ان کی ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر کے کی تھی, لیکن وہ ان کی ماں ایمان نہیں لائی تھی. حضرت ابو ہریرہ قافلے کے ساتھ ہجرت کر ماں کو بھی ساتھ لائے, بڑی خدمت کرتے تھے اپنی ماں کی, اور مدینہ منورہ آ کر بھی برابر ان کی خدمت. ماں کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ بھی بول دیتی, اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ پہنچتا تھا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ان کی ماں نے کچھ ایسے ہی گستاخی کے الفاظ کہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی, دل بھر آیا, فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر لیجئے کہ میری ماں کو اللہ ہدایت دے, وہ ایمان لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور 3 مرتبہ دعا کی, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. بس یہ دعا سنی, خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے. اکیلی ماں تھی گھر میں, دروازہ کھولنا چاہتے تھے, کہا نہیں ابھی رک جاؤ میں غسل کر رہی ہوں. بس فارغ ہوئی, دروازہ کھولا اور کلمہ زبان سے پڑھا. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور وہ ایمان لے آئیں. اتنی خدمت کرتے تھے کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو سلام کر کے کہتے تھے, السلام علیکم یا امی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ امی جان آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. ان کی ماں جواب میں کہتی تھی کہ وعلیک السلام یا ابنی ورحمت اللہ وبرکاتہ, میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. پھر حضرت ابو ہریرہ دعا دے کے دیتے تھے, رحمک اللہ یا امی کما ربیتنی صغیرا, کہ امی جان آپ نے بچپن میں میری پرورش کی, اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو اس کے جواب میں ان کی والدہ کہتی تھی, رحمک اللہ یا ابنی کما بررتنی کبیرہ, اے میرے بیٹے بڑے ہو کر تو نے میری جو خدمت کی حسن شروع کیا, اللہ اس پر تم پر رحمتیں نازل فرمائے. جب گھر سے جاتے تھے تو نکلتے وقت اسی طرح سلام اور دعا, اور ماں بھی یہی, جب واپس آتے تھے تو بھی دن میں 4 مرتبہ 10 مرتبہ جانا ہو تو یہی کہتا ہے, کہیں بھی جائیں اسی طرح ان کو سلام کر کے دعا دے کر جاتے تھے. ان کی والدہ بھی جواب, یہ ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی حضرت ابو ہریرہ کو نوبت نہیں آئی. وہ وہاں جاتے تھے یہاں بڑی زیادہ بری ہو گئی تھی, ان کی خدمت چھوٹ جائے. اسی لیے آپ جو اہل علم ہیں جانتے ہیں کہ حجت الوداع کے سلسلے میں کوئی روایت حضرت ابو ہریرہ کی آپ کو پورے ذخیرے حدیث میں نہیں ملے گی, اس لیے کہ وہ شریک ہی نہیں ہوئی. سب گئے, ماں کی وجہ سے نہیں گئے, بعد میں اللہ نے سعادت عطا فرمائی. تو بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی ذات اور بمابرداری, ان کی خدمت کا اتنا زیادہ اہتمام. ہمارے اقابر کے ہاں بہت زیادہ اس کا, بڑے بڑے جو ہے نا وہ محدثین, حضرت محمد ابن منکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, بخاری شریف میں جو روایتیں آتی ہیں ان کا نام سندوں میں آتا ہے, وہ کہ اب زمین پر اپنا گال رکھ دیتے, لیٹ جاتے تھے اور اپنی ماں کو کہتے تھے امی جان اٹھو اور میرے دوسرے گال پر اپنا پاؤں رکھ دو, اصرار کرتے تھے. اور ایک وہ خود کہتے ہیں کہ مطلب پوری رات میں نے اپنی ماں کے پاؤں دبائے اور میرا بھائی پوری رات اللہ کی عبادت میں نفلیں پڑھنے میں مشغول رہا. اور کہتے ہیں مجھے اس کی تمنا نہیں ہے کہ میری رات کے بدلے میں اس کی رات مجھے مل جائے, نہیں. گویا ماں کی خدمت کا درجہ نفلوں سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ حضرت علی ابن حسین, حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی, جن کو امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے, دسترخوان بچھا کر والدہ کو کھانا کھلاتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے, ساتھ میں والدہ کھانے کے بعد فارغ ہو جائیں اس کے بعد کھاتے تھے. کسی نے عرض کیا حضرت آپ ساتھ میں کیوں نہیں کھاتے, کہا میں اس لیے ساتھ میں نہیں کھاتا ہوں کہ اگر ساتھ میں کبھی لقمہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور اس لقمے پر میرے ہاتھ میں اٹھانے سے پہلے میری ماں کی نظر پڑ گئی اور وہ لینا چاہتی ہے لیکن میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سبقت کر گیا اور اس کی وجہ سے میں کہیں اپنی ماں کا نافرمان نہ لکھا جاؤں, اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا, ان کو کھلا دوں گا اس کے بعد کھاؤں گا. کہاں تک ان کی نظر پہنچی, ظاہر ہے دو آدمی ساتھ میں کھاتے ہیں تو لقمہ لیں گے نہیں, ہو سکتا ہے میں لقمہ لے رہا ہوں اس پر آپ کی نظر پڑی اور آپ اس کو لینا چاہتے تھے لیکن میرا ہاتھ پہلے وہاں پہنچا اور میں نے اس کو اٹھا لیا. وہی حال ماں کے ساتھ, کہیں اس کی وجہ سے کہیں میں ماں کا نافرمان نہ لکھ رہا ہوں, اس لیے میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. کھلاتے تھے اس کے بعد خود کھاتے تھے, ان کے ساتھ نہیں کھاتے تھے. اتنی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کا اہتمام تھا ان کے یہاں. ایک بڑے محدث ہیں حیوا ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ, حدیث کا درس دیتے تھے, بہت بڑا مجمع شاگردوں کا, مسجد بھر جاتی تھی حدیث پڑھنے کے لیے آنے والے, حدیث پڑھا رہے ہیں ماں آواز دیتی حیوا جاؤ مرغیوں کو دانا ڈال دو, سبق روک کر کے اٹھتے تھے مرغیوں کو جا کر دانا ڈالتے تھے اور پھر آ کر کے اپنا باقی سبق پڑھاتے تھے. اتنے بڑے محدث, ان کی ماں کی داد کا ان کا یہ عالم تھا. حضرت قوموس یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں, ایک مرتبہ گھر کے اندر بچھو نکلا اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بل میں گھس گیا, انہوں نے اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا اس کو پکڑنے کے لیے. کسی نے کہا حضرت آپ نے ہاتھ ڈال دیا کہیں کاٹ نہ لے, تو کہیں میں اگر ہاتھ ڈال کے اس کو نہ نکالتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ بعد میں وہ کہیں نکلے اور میرے گھر میں میری ماں اکیلی ہے, کہیں ان کو کاٹ لے گا تو کیا ہوگا, بھلے میرے ہاتھ کو ڈنگ دے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میری ماں کو کاٹنا نہیں چاہتا. ایک اور بہت بڑے عالم ہیں, ان کا نام ہے مثال ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ, رات کو ان کی ماں نے آواز دی بیٹا پانی پلاؤ, وہ اٹھے فوراً پانی لے کر کے آئے, اتنی دیر میں ان کی ماں کی آنکھ لگ گئی, پانی لے کر صبح تک کھڑے رہے, جگایا نہیں کہ نیند خراب نہ ہو, خود بیدار ہوں گی تو پانی پلا دوں گا, پلن اس انتظار میں صبح تک وہاں کھڑے رہے. یہ ہمارے اکابر کا اپنی ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا مزاج, ان کی خدمت. حضرت ابو اسحاق اسرائیل شبافے کے علماء میں بہت بڑے مشائخ میں شمار کیے جاتے ہیں. ایک آدمی نے آ کر کے ان سے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے اوپر جواہرات اور موتی جڑے ہوئے ہیں, تو اس نے انہوں نے جواب میں کہا سچ کہا تم نے, رات کو میں نے اپنی اس داڑھی سے اپنی ماں کے پاؤں کی دھول صاف کی تھی, اللہ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ تم نے میری داڑھی کو دیکھا کہ اس پر جواہرات اور موتی لگے ہوئے ہیں. تو ماں باپ کا درجہ تو بہت بڑا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تاکید فرمائی ہے. اور حدیث میں میں نے جو حدیث پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ آدمی ناکام ہو, رسوا ہو, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو, تین مرتبہ بد دعا فرمائیں. تو کسی نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول آپ یہ بد دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو جواب میں حضور نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنت, جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, چاہے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو, اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا, ایسا آدمی بڑا محروم. فضائل رمضان میں آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے تھے, پہلے در زینے پر قدم رکھا, فرمایا آمین, پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا, فرمایا آمین, تیسرے زینے پر قدم رکھا, فرمایا آمین, پھر خطبہ دیا, اتر آئے. نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج تو آپ نے ایسی بات کی جو نئی تھی, ہمارے لیے کبھی نہیں کرتے. انہوں نے فرمایا حضرت جبریل آئے اور انہوں نے تین بد دعائیں کی, ان میں سے ایک بد دعا وہ تھی جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی, وہ برباد ہو گئی. بربادی کی دعا حضرت جبریل کریں اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین پڑھیں, بھلا اس آدمی کی بربادی میں کیا شمار ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بربادی کی دعا کی جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کمائی. تو یہ ماں باپ کے حقوق کی بڑی تاکید آئی ہے حدیث پاک. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے خاطر اللہ کی گویا حکم کو مانتے ہوئے اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی, ان کی خدمت کی, اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر ماں اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا. گویا جب تک کہ ماں باپ ہیں اور خدمت کر رہا ہے اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وہ تو رمضان میں کھلتے ہیں, لیکن جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, اس کے لیے سال بھر رمضان جنت کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں. اگر دونوں ہیں تو دو دروازے, اور اگر ایک ہے تو ایک دروازہ, اور اگر وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کے دو دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے رہتے ہیں, اور اگر کوئی ایک ہے ماں یا باپ اور ان کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے. حضور فرماتے ہیں. آگے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وَإِن ظَلَمَا ہو, کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کریں, زیادتی کریں, تب بھی یہ معاملہ ہوگا؟ یعنی ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر جنت کے دروازے اور نہ کرنے پر جہنم کے دروازے کھلے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا ہو وَإِن ظَلَمَا ہو وَإِن ظَلَمَا ہو, تین مرتبہ, چاہے ماں باپ اس کے ساتھ ظلم کریں, چاہے ماں باپ اس کے ساتھ ظلم کریں, چاہے ماں باپ اس کے ساتھ ظلم کریں, تب بھی اس کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے, کرے گا تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں. اولاد کو ماں باپ سے کوئی انتقام اور بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. یاد رکھو اتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کے ساتھ, اس نے سلوک کا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کہ بڑی اہمیت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی بہت ساری حدیثوں کے اندر. ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں. حضرت عمر ابن دینار تو بہت بڑے تابعین, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ نقل کرتے ہیں, ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرہ یا حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے. راستے میں ایک دیہاتی ملا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اپنا امامہ اور اپنے سواری کا گدا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دے دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو دیہات کا رہنے والا آدمی, کوئی معمولی چیز دیتے تو بھی وہ تو خوش ہو جاتا. آپ نے اپنا پورا گدا سواری کا اور امامہ بھی دو چیزیں دے دی. تو حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے, ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی, سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی خدمت ماں باپ کی یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد آدمی باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے, یہ ان کا حق ہے. ان کے انتقال کے بعد ان کا حق ہے کہ ان کے تعلق والوں کے ساتھ آپ اچھا تعلق محبت کا نیا رشتہ قائم رکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نہیں حضرت ابو اسید ساعدی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک آدمی آیا قبیلہ بنو سلیمہ کا اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ زندہ نہیں ہے. اب ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے میں جس حق کو ادا کر سکتا ہوں, یا ان کی کوئی خدمت ابھی بھی مرنے کے بعد ان کی کوئی خدمت میرے ذمے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں. کیا ہے پہلی خدمت؟ الصلاۃ علیہما, ان کے لیے آپ رحمت کی دعا دیجیے. جن کے لیے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں, یہ ان کا حق ہے ان کی موت کے بعد. دوسری بات فرمائی, والاستغفار لهما, ان کے لیے مغفرت کی دعا. رحمت کی دعا الگ ہے اور مغفرت کی دعا الگ ہے, مغفرت کی دعا کریں. وانفاذ اهلهما من بعدهما, انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا, معاہدہ کیا ہے, تو اس معاہدے کو بھی کیا کرو, پورا کرنے کی کوشش کرو. ماں باپ نے کیا ہے لیکن ان کے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرنا یہ ماں گویا اولاد کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کا حق ہے. وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما, اور وہ رشتے داریاں جو آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ہیں, جیسے بھائی بہن بھتیجے بھانجے بھتیجیاں بھانجیاں, یہ کون سی رشتے داریاں ماں باپ کی وجہ سے, ان سب کا خیال رکھنا. ان کے خیال رکھنا یہ بھی ماں باپ کا دنیا سے جانے کے بعد ان کا حق ہے اولاد کے اوپر کہ وہ لوگوں کا لحاظ کرے, بھائی کے لیے بہن کے لیے ان کے اولادوں کے لیے. یوں سوچو کہ میرے ماں باپ کی اولاد ہیں, ان کی اولاد ہیں, ان کا میرے اوپر حق ہے, ان کو ادا کرنا ہے. اور آخر میں یہ بھی فرمایا, وہ اکرام و صدیق ہی, ان کا جو دوست ہے اس کا اکرام, اس کی عزت, اس کے ساتھ اچھا سلوک, یہ بھی ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے حقوق میں سے ہے. اب اندازہ لگاؤ, یہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں جب تک زندہ ہیں مرنے کے بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا, نہیں, یہ سارے سلسلے وہ ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ہمیں ان کو ان حقوق کو ادا کرنا ہے. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ جنتوں کا و نارو کا, وہ تمہاری جنت ہے اور تمہاری جہنم ہے. تم اگر ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو گے تو وہ تمہاری جنت ہے, اور تم اگر ان کے ساتھ برائی کا سلوک کرو گے تو وہ تمہاری جہنم ہے. تو یا وہ جنت میں بھی لے جائیں گے, جہنم میں بھی لے جائیں گے. اور دیکھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تو عجیب و غریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من ولد بار ينظر الى والدیه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجۃ مبرورۃ. قالوا يا رسول الله ولو في كل يوم مئة مرة؟ قال نعم, اللہ اکبر و اطیب. حضور فرماتے ہیں کہ جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو, وہ مہربانی کی نظر سے اپنے ماں باپ کو اگر دیکھتی ہے تو اس مہربانی کی نظر پر اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب دے دے. کہاں جاتے ہو عمرہ کرنے کے لیے؟ گھر میں ہی ہے حج آپ کا. لوگ نفل عمرے کرنے جاتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر, ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے. رحمت کی نظر سے دیکھنا, مہربانی کی نظر سے ماں, مگر کس کا دیکھنا؟ فرما بردار یہ بیٹا جو بیٹا ماں باپ کے حقوق ادا کرتا, ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. ایسے بیٹے کا شفقت اور مہربانی کی نظر سے ماں باپ کو دیکھنا ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اگر کوئی آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو اس طرح مہربانی اور شفقت کی نظر سے دیکھے گا تو کیا اس پر بھی ہر نظر پر حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ دوسرا سن نے فرمایا نام, جی ہاں, اللہ اکبر و اطیب, اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے, اللہ کے خزانے میں کہاں کمی ہے. اللہ کے خزانے میں آپ کو 100 نظروں پر 100 حج مبرور کا ثواب دینے سے کوئی, ارے 1000 مرتبہ دیکھو گے تو 1000 حج مبرور کا ثواب اللہ دیں گے. اس کے خزانے تو کم ہیں ہی نہیں, وہ تو سب کچھ ہے. آپ اندازہ لگاؤ کتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کو, اور ماں باپ کے ساتھ کیا جانے والا حسن سلوک اس کا کتنا اونچا درجہ ہے. اسی لیے اسلاف میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہے وہ ذرا مجھے بتلا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں وہی بھیجی, موسیٰ فلاں شہر میں فلاں بازار میں ایک قصائی نوجوان ہے, جنت میں وہ آپ کا رفیق ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سفر کر کے اس شہر میں پہنچے اور اس بازار میں گئے. آخر شام کا وقت تھا, دیکھا ایک نوجوان جو ہے وہ بس اب وہ اپنی زنبیل میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ کر کے دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا, کیا تم کسی مومن کو اپنا مہمان بنا سکتے ہو؟ وہ حضرت موسیٰ کو نہیں پہچانتا تھا. میں کہا ضرور آپ تشریف لائیں. وہ اپنے ساتھ لے, شام کا وقت تھا, وہ اپنے ساتھ لے گیا. گھر گیا, گھر جا کر کے وہ گوشت پکا کر اس کا سوپ تیار کیا اور ایک زمبیل تھیلی ایک لٹک رہی تھی بڑی زمبیل اس کو اتارا. اس میں ایک بڑھیا ایک دم چوزے کی طرح بہت زیادہ عمر والی, جیسے جو ہے پرندے کا چوزہ ہوتا ہے ایسی معلوم ہوتی تھی, اس کو بڑے بہت احتیاط سے باہر نکالا اور وہ سوپ اس کو پلایا. پھر اس کے کپڑے بن گئے اور وہ بڑھیا جب سوپ پی لیا تو دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا رفیق بنائیے. حضرت موسیٰ نے سنا تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور میں جنت میں تیرے بیٹے کا رفیق ہوں. یہ ماں باپ کی خدمت کا کتنا اونچا مقام ہے آپ اندازہ لگائیں. ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے اللہ رد نہیں کرتے. ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نور احمد نور کراچی کے, ان کی ایک کتاب ہے, انہوں نے اپنی ڈاکٹری کے زمانے کے تجربات لکھے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کی خدمت اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں, بڑی بڑی بیماریاں جن کا ہمارے ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ماں باپ کی دعا کی برکت سے ان کو نجات دیتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے مشکل مسئلے اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں اور ان کی موت بھی بڑی اچھی آئی. وہ سارے واقعات اس کتاب میں انہوں نے لکھے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک آفیسر تھے, ان کے اوپر دل کا دورہ پڑا, ہارٹ اٹیک ہوا, بڑا سخت ہارٹ اٹیک تھا, بچنے کا کوئی سوال نہیں تھا. ہم ڈاکٹر لوگ اس کے علاج میں مشغول تھے اور اس کی ماں پاس بیٹھی ہوئی اللہ سے دعا کر رہی تھی, اللہ میرا بیٹا میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائیں گے, یہ دعا کر رہی تھی. کیونکہ حملہ بیماری کا بڑا سخت تھا, بچنے کا کوئی سوال نہیں تھا. بس کہا اس آدمی نے وہ انگلی اٹھائی, مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا اور جان دے دی کہ ماں کی دعا کی برکت. کا ایک بینک آفیسر تھے, میرے دوست تھے, بیمار ہوئے اور میں دوسری جگہ پر ڈیوٹی پر تھا اور مجھ سے پہلے 18 ڈاکٹروں نے ان کو دیکھا تھا, ان کو یرقان ہو گیا تھا, اعلیٰ درجے کا, آخری درجے کا جو یرقان ہوتا ہے وہ پی لیا جس کو کہتے ہیں وہ, اور پیٹ میں پانی بھی پڑ گیا تھا اور گردے بھی فیل ہو گئے. کب مجھ سے پہلے 18 ڈاکٹروں نے دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ یہ آدمی لا علاج ہے. مجھے میں ڈیوٹی دور تھا, ان کے دوست تھا میرا, بلایا گیا اور میں نے آ کر کے دیکھ کر کے مجھ سے پہلے 18 ڈاکٹروں نے جو کہا تھا ان کی رائے سے میں نے بھی اتفاق کیا کہ ہاں یہ لا علاج ہے. البتہ ان کے علاج کے لیے جو سنت طریقہ ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے, وہ اپنایا نہیں گیا. اس کے ماں باپ کو میں نے کہا کہ تم صدقہ کرو اور دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ میری ہدایت پر انہوں نے صدقہ کیا اور 3 روز تک رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے. 3rd روز جو ہے کہتے ہیں کہ گردوں نے کام کرنا شروع کر دیا, پیٹ کا پانی بھی اڑ گیا اور بس 8 دن میں وہ چلتا پھرتا ہو گیا. حالانکہ 18 ڈاکٹروں نے رائے دی تھی کہ اب یہ بچنے والا نہیں. ماں باپ کی دعا کا اثر. کہتے ہیں کہ میرے والد کے ایک دوست تھے اور وہ بیمار ہوئے, میرے والد نے مجھے بلایا, میں رات دوسری جگہ تھا وہاں سے اور میں نے دیکھا تو یہ انہوں نے کیا, ان کی والدہ بیمار تھی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا, اکیلی بیچاری موت کے آغوش میں سو گئی, انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی. 3 سال کے بعد یہ بیٹا بیمار ہوا اور 10 کھاتے تھے تو میرے والد نے مجھے بلایا, ان کا دوست تھا لوگ, میں نے کہا کہ یہ غذا ان کو کھلائی جائے. تو رونے لگے, کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں, اتنے دنوں سے بیمار ہوں لیکن آج تک ان میں سے ایک نے بھی آ کر کے میری خبر نہیں. کیوں؟ وہی جو ماں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اس کا اثر. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, برو آباکم تبرکم ابناؤکم, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. دنیا کا دستور ہے, اللہ کا قانون ہے، یہ ہے امت کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ ماں باپ کے ساتھ آپ نے گستاخی کی ہے، آپ نے برا سلوک کیا ہے، تو دنیا ہی میں اللہ اس کی سزا دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام گناہوں میں سے جس گناہ کو اللہ چاہے معاف کر دیں سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کہ اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے دنیا ہی کے اندر سزا دیتے ہیں۔ آخرت میں تو ملے لیکن دنیا ہی میں اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی نافرمانی کا کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ کی زبان سے میں نے سنا، ایک واعظ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیوبند میں ایک مرتبہ ایک دکاندار نے مجھ سے کہا، دیکھو مولانا، یہ سامنے کی دکان پر جو بڈھا بیٹھا ہے نا، یہ جس زمانے میں جوان تھا اور اس کا باپ بوڑھا تھا اور وہ اسی طرح دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ آیا اور آ کر کے اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے نالی کے اندر گرایا۔ باپ کا تو بعد میں انتقال ہو گیا، اب دکان اس کے حصے میں آئی، وہ اس دکان پر بیٹھ رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے، لیکن حضرت اس کے تو لڑکا نہیں ہے، تین لڑکیاں ہی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ لڑکا تو ہے نہیں، کیسے وہ معاملہ ہوگا، لیکن کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان تین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی برقعہ پہنے ہوئے ایک روز آئی اور اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر اس لڑکی نے اس کو نیچے گرایا اور نالی میں ڈالا، جس طرح اس نے اپنے باپ کو نیچے گرا کر نالی میں ڈالا۔ او بہو وہی عمل، کوئی فرق نہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے جو ہے وہ سوتیلے ابا بھی تھے، ان کے پرورش کرنے والے اور پہلے شیخ بھی، ان کے خود جو ہے واعظ کے اندر قصہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کی ٹانگوں میں رسی ڈالی اور ان کو کھینچ کر گھر سے دور، ایک جھاڑی تھی نا، جھاڑوں درخت کا ہی گن کے وہاں لے گیا۔ اب ہو گیا قصہ، اس کے بعد جب اس کا بیٹا جوان ہوا، اس نے بھی اس کے پاؤں میں رسی ڈالی اور وہ بھی کھینچ کر وہاں، جب وہاں تک پہنچا تو یہ اس بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا بس اب آگے اگر تو لے جائے گا تو نافرمان بنے گا۔ تو بیٹا کہتا ہے، ابا کیا اب تک میں نافرمان نہیں تھا؟ کہ نہیں، میں نے بھی اپنے باپ کی ٹانگ میں رسی ڈال کر یہاں تک اس کو کھینچ کر کے لایا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ایک آدمی ایک بوڑھے کے کمر کے اندر باسا ڈوڑا، جس کو کہتے ہیں گوٹا، لگا کر کے کنویں میں سے کوس، کنویں میں سے پانی کھینچوانے کا کوس ہوتا ہے وہ کھینچوا، حالانکہ ایسا کوس تو جانور کے ذریعے سے، پاڑے کے ذریعے سے، اونٹ کے ذریعے سے کھینچواتے ہیں، لیکن تو اس سے کھینچوا رہا تھا۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے، تجھے شرم نہیں آتی ایک بوڑھے آدمی سے اس طرح کرتا ہے؟ کہ یہ تو میرا باپ ہے۔ بوڑھا بھی اور تیرا باپ ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ کہ اس نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ تو بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلا دیتے ہیں، لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو اگر اللہ عمر دے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس کی اولاد اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ تو بہرحال یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب یہ تو ضمن اس واقعے کے ضمن میں نے یہ باتیں عرض کی تھی۔ ایک اور واقعہ ان ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان ہماری اس میں لایا گیا ہسپتال کے اندر، یہ سرکاری ڈاکٹر تھے، کہا کہ اس کے گردے زہر ہو گئے تھے اور اس کا منہ نیلا ہو جاتا تھا اور جو ہے اس کی آنکھیں باہر کو آ جاتی تھیں اور اس کے منہ سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کہ اس کا گلا دبا رہا ہو۔ تین دن تک اس پر جو ہے وہ موت کی کیفیت تاری رہی, وہ سکرات کا عالم, روح قبضہ نہیں ہو رہی. تین دن تک اسی تکلیف میں, اور ایسی تکلیف کا دوسرے دن تو اس کا حساب چلانا شروع کیا کہ اس وارڈ کے اندر دوسرے بیمار تھے وہ بھی بھاگنے لگے. تو پھر ہم نے اس کو اس وارڈ ڈبے سے نکال کر ایک دور کے کمرے میں رکھا. وہاں اس طرح سے باقاعدہ اس کے باپ نے آ کر کے کہا, ڈاکٹر صاحب زہر کا انجیکشن ہو تو اس کو لگا دو, تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی, تاکہ اس کو جلدی موت آ جائے. کہا میں نے اس کے باپ کو پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے, کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کی پٹائی کرتا ہے. اس پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام بتایا. تو ایک اور واقعہ ڈاکٹر صاحب نے سنا کہ میں ایک مرتبہ بہار میں نیا اپنے رشتے دار ہوں, وہاں معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی بیوی اور اس کی ماں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا. بیوی ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی جاتی تھی, یہ سمجھا بجھا کر کے واپس لاتا تھا, ایسا ہوتا رہتا تھا. ایک مرتبہ وہ ناراض ہو کر چلی گئی, گیا لانے کے لیے سمجھانے کے لیے, تو بیوی نے کہا کہ تمہاری ماں کو اگر ختم کر دو تو میں آؤں مرنا نہیں. اس نے کہا ٹھیک. بیوی کو تو لے آیا اور کوئی بہانہ بنا کر ماں کو اپنے ساتھ کھیت میں لے گیا, کلاڑا بھی لے گیا تھا. موقع پا کر کلاڑا ماں کے سر پر مارنے کے لیے آگے بڑھا اور زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے. زمین نے پاؤں پکڑے, کلاڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ماں بھاگ گئی اور وہ زمین کے اندر اب دھسنے لگا. اب وہ چلا رہا ہے اماں اماں, اس کی ماں تو بھاگ چکی. بہت گویا وقت گزرنے بعد لوگوں نے آواز سنی, لوگ وہاں پہنچے تو سینے تک زمین کے اندر دس چکا تھا. بہت کوشش کی لوگوں نے اس کو نکالنے کی, لیکن زمین نے اس کو نہیں چھوڑا. اسی طرح زندہ زمین اس کو نکل گئی. یہ ماں کے ساتھ جو راستے واقعہ تفسیر کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی, نوجوان صحابی, بڑے نے نماز روزے تہجد وغیرہ کے پابند. موت کا وقت آیا, زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا, کلمہ جاری نہیں ہو رہا. ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہلوایا کہ آپ کے صحابی ہیں, ان کی موت کا وقت ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کے ماں باپ ہیں, کہا کہ ماں ہے اور وہ ناراض ہے ان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں پر کہلوایا بڑھیا پر کہ تم آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں. بڑھیا نے جواب میں کہلوایا اللہ کے رسول میں آپ کو کیوں تکلیف دوں, میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں. چنانچہ وہ بڑھی دھیرے دھیرے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تیرا بیٹا تو بڑا نیک, نماز کا تہجد کا پابند, لیکن اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ وہ میری نافرمانی کرتا ہے, میں اس سے ناراض ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راضی ہو جا. کہا نہیں, میں معاف کر لے اس, میں نہیں معاف کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا بلال لکڑیاں جمع کرو اور آگ چلاؤ اور اس کو ڈالو اس میں تمام کو. حضور نے جب یہ کہا تو وہ بڑھیا ڈر گئی, کہنے لگی کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل, جہنم کی آگ کے مقابلے میں ہماری آگ ہلکی ہے. جب اس نے یہ سنا تو فوراً کہا اللہ کے رسول میں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو گواہ بنا. فوراً جب یہ کہا تھا کہ بڑا نیک ہے, تہجد کا پابند ہے, روزہ نماز کا پابند ہے, لیکن میری نافرمانی کرتا ہے اپنی بیوی کے مقابلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم تیری نافرمانی کی وجہ سے اس کی نماز اور روزہ کوئی چیز قبول نہیں. پھر جب اس کی ماں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں, مسلمانوں کو گواہ بناتی ہوں, میں نے معاف کر دیا, تو حضور نے کہا جاؤ دیکھو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا کہ نہیں. پھر کہاں کلمہ جاری ہوا اور اسی حالت میں ان کی موت آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کا انتظام کرایا اور آپ بھی اس کے جنازے میں شریک ہوئے. نماز جنازہ اور دفن کرنے کے بعد آپ نے کہا, اے مہاجرین و انصار, جس نے بھی اپنی ماں کی نافرمانی کی ہو, اس کو ناراض کیا ہو, وہ توبہ کرے, ورنہ نہ اس کی فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل نماز. اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, لوگوں کی اس کے اوپر لعنت. یہ ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی ہے بڑی خطرناک ہے. ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا, بلائے کا, کیا نا قرآن کہتا ہے ہوں بھی مت دو. اب ہمارے یہاں ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, خاص کر کے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر بیوی آ جاتی ہے, اور پھر تو بس وہ بیوی جو کہتی ہے صاحب زادے, بس ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے ان احسانات کو باقاعدہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حملت امو وہنا علی وہنی, تکلیف در تکلیف ماں نے اس کو باقاعدہ حمل میں پیدائش کی تکلیف اٹھائی, حمل کی تکلیف اٹھائی, اور اس کو دودھ پلانے کی زحمت برداشت کی. یہ سب خدمتیں ہیں, یہ اتنی بڑی خدمتیں ہیں کہ ہماری زندگی بھر کی قربانیاں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے, ایک آدمی ایک بوڑھیا کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر طواف کر رہا ہے. اس کو کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ہے, تو وہ طواف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت میں یمن کا رہنے والا ہوں, اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر وہاں سے یہاں لایا, حج کرایا, طواف بھی کرا رہا ہوں, کیا یہ سب کر کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سوال کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے تکلیف سے جو آہیں بھری تھی ان میں سے ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. بس اللہ نے اگر یہ نعمت عطا فرمائی ہے, میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ بھائی اس نعمت کی قدر کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. حضور فرماتے ہیں وہی تمہاری جنت ہے, ان کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. اس لیے بڑا آسان مسئلہ ہے جنت کمانا, ان کی خدمت کر کے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اس کی طرف سے کبھی غفلت نہ برتی جائے. ان کی شان میں گستاخی کبھی معاف نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں. ابن حوشب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آبادی کے اندر میں گیا, آبادی کے کنارے پر ایک قبرستان تھا, اور وہاں دیکھا ایک عورت سوت کات رہی تھی چرخے پر. میں وہاں ٹھہرا, شام کو قبرستان عصر کے بعد دیکھا قبرستان کے سامنے ہی تھا, ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا منہ گدھے جیسا تھا اور باقی بدن جو ہے انسان جیسا. تین مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی اور پھر قبر میں گیا اور قبر بنی. ماں ایک بڑھیا سوت کاٹ رہی تھی, کسی نے مجھے کہا اس بڑھیا کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا. تاکہ یہ جو نوجوان ابھی نکلا نا قبر میں سے اور تین مرتبہ گدھے کی طرف بھونکا, اس کی یہ ماں ہے. یہ شراب پیتا تھا اور شراب پی کر کے آتا تھا شام کو عصر کے وقت, تو اس کی ماں کہتی تھی بیٹا کب تک یہ کرے گا, تو توبہ کر لے. تو اس کے جواب میں یہ کہتا تھا ارے تو گدھے کی طرح کیوں بھونکتی رہتی. اور ایک دن اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہوا. جب سے مرا ہے تب سے روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ منظر ہے, قبر پھٹتی ہے, نکلتا ہے, تین مرتبہ بھونکتا ہے گدھے کی طرح, پھر قبر واپس اندر چلا جاتا ہے, واپس بن گیا. بہرحال یہ ماں باپ کی نافرمانی, ان کے ساتھ بدسلوکی, یہ بڑی خطرناک ہے. ضرورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس سلوک کا معاملہ کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ترمذی شریف میں, اذا فعلت امتی خمس عشرت خسرتن حلت بهم البلاء, میری امت جب 15 باتوں کا ارتکاب کرے گی تو تو آزمائش کا شکار ہو جائیں گے. ان 15 باتوں میں آپ نے 4 باتیں گنائی, 15 تفصیل سے ہے, ان 15 میں 4. وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقْقَهُمَهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ, جب آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ بس سلوکی, آج کیا ہے, جلسے ہو رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں اور بہت پارٹیاں ہو رہی ہیں دوستوں کی اور ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں, ان کی کوئی خبر نہیں لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی صورتوں کو کہیں معاف کر سکتے ہیں؟ بڑی خطرناک چیز ہے, ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے اور ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتا جائے. ماں باپ کا حق کوئی آدمی ادا نہیں کر سکتا, ساری زندگی خدمت کرتا ہو. میں نے ابھی جو واقعہ ابن عمر کا بتایا کہ وہ پورا پیٹ پر لاد کر وہاں سے آیا تھا بچ کر آنے, تو ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ پیدائش کے وقت جو آئے بری جی ایک آقا بھی بننا نہیں, ماں باپ کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. وہ تو اسی لیے اللہ نے دعا سکھلائی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ تو ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرما, جس طرح اپنے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. تو بہرحال ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو. جو ہمارے نوجوان یا جو لوگ بھی ماں باپ کے معاملے میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں, ان کو چاہیے وہ توبہ کریں اور باز آ جائیں, ورنہ اس کی کوئی تلافی دوسری ہے نہیں. اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی اور جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائی سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے متعین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اس کے امام اسلام کی جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے, اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے حال کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بدائے اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شر و برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ آج کی اس گھڑی میں تیرے حاجی بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں اور عرفات سے اب مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ ان کی دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ لگا رہا, اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرما رہا, اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما رہا, اللہ ہماری یہاں کی اس حاضری کو تیری رضا خوشنودی کا ذریعہ بنا, اور ہمارے یہاں کے قیام کے دوران تیرے جن بندوں اور بندیوں نے ہمارے ساتھ محبت کا, خدمت کا, راحت رسانی کا, اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا, تو ان سب کو اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما, اور تو بھی ان سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.